اسی طرح جذبے میں آ کر بیٹھ کر لینا وقتی جذبات کے اندر، یہ پھر وقتی جذبہ جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو آئے وہ کولڈ بلڈڈ انداز میں آئے، پوری طرح سوچ سمجھ کر آئے. مقصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا مضمرات ہیں، کیا امپلیکیشنز ہیں، ان سب کو آدمی سمجھے تو آئے. جہاں تک انجمن کا معاملہ، وہ ایک انجمن ہے، تعاون ہے، اس میں جو بھی تعاون اپنا وقت دے، اپنی صلاحیت، مال دے، خرچ کرے تاکہ تعمیر ہو اور تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے، اس میں کوئی فردر کمٹمنٹ نہیں ہے. لیکن تنظیم اسلامی اس سے ٹوٹل کمٹمنٹ، اس میں ہم جلد بازی میں اور کوئی جذبات کے اندر لوگوں کے ہاتھ محض کھڑے کرا لینے، یہ کوئی ریزولوشن تو ہے نہیں کہ ہاتھ کھڑے کر دیے ریزولوشن پاس ہو گیا. اس سے پلیج، لائف لانگ پلیج، جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اپنی جان اور مال اللہ کے حوالے کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اس نظم جماعت کے حوالے کے اب جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، آپ بتائیں گے کہاں جان کھپائیں کھپائیں گے. یہ ہے تنظیم اسلامی کا معاملہ، جس میں ہم کوئی جذباتی انداز اختیار نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے میں نے اعلان کیا تھا کل جمعے میں، بہت سے حضرات نے وہ سیٹ جو ہے کتابوں کے لیے ہیں، اچھی طرح سمجھیے. لیکن یہ کہ ایک درخواست میری ضرور ہوگی کہ اس کو تاکہ نسیان پر نہ رکھ دیں، اس کی ارجنسی ہو کہ اب آپ ایک مہینہ نکال لیجئے اپنی زندگی کا، ایک مہینہ رمضان کا تھا، ایک مہینہ اور نکال لیجئے، کہ اس کا بیشتر وقت آپ لگائیے، بہت ہی کم جو ضروری ہو کہیں کام لیجیے، باقی یہ کہ پڑھ کر سوچ کر فیصلہ کرے whether to join or to reject. ریجیکٹ ونس فار آل، یہ بات غلط ہے، علا وجہ البصیرت میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، آئی کانٹ جوائن اٹ. لیکن یہ کہ بیچ بیچ میں ہیش بحث، کچھ دلچسپی، کچھ چلے آ رہے ہیں، کچھ نہیں چلے آ رہے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ میرے نزدیک، میں آپ کے پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، خیر خواہی کے ساتھ، یہ آپ کے حق میں مفید نہیں ہوگی. میں نے جو کچھ قرآن کو سمجھا ہے اس سے یہ کہ توفیق سلب ہو جاتی ہے. پھر ایک بات جو ہے حق واضح ہو چکا ہے، دل نے گواہی دے دی ہے کہ یہ صحیح ہے، پھر قبول کرنے میں اگر کوئی رد و قدع ہو رہی ہے کسی وجہ سے، مصلحت سے، کوئی اور اسباب، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر سے وہ پھر تالے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر توفیق سلب ہو جاتی ہے، بصیرت سلب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بچائے. اب یہ کہ وقت تو ہے بہت کم، جو بھی اہم چیزیں ہیں وہ لے لیجئے، میں ان کو بیان کرتا ہوں.
کہنا چاہوں گا آپ کے لیے باتیں ڈاکٹر صاحب کی طبیعت آسان ہے اور اب سے چند گھنٹوں بعد لاہور کے لیے آج سفر ہونے والے ہیں، اس لیے ہم وقت کی کمی کے باعث کچھ احباب کے جوابات نہیں دے پائیں گے جس کے لیے ہم معلوم خان ہیں. ویسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ابھی ڈاکٹر صاحب محمد تاجی تشریف آئیں گے اور اس قسم کی نشست کا احترام کیا گیا تو سب ان سوالات کے خواب کو دھیان دینے کا کر کے جائے گا. جیسا کہ کل سر کیا کیا تھا کہ انہیں حضرات کے سوالات کے جواب کیے جائیں گے جو اس وقت موجود ہوں گے اور جو نمائشہ سے قبل ہم تک متوجہ پالمپور کر کے پہنچا دیے جائیں گے. ہم مدرات سے موجود خاں ہیں جن کے سوالات ہم کے وجوہات برابر نہیں دے پا رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے مشورے بھی آئے ہیں، ہم آپ کے مشورے اور ہر قسم کے تعاون حاصلات ہیں. ہم ان سب اصحاب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی مشورے سے نوازا. ان شاء اللہ اس سلسلے میں ہم اسے جلدی رابطہ قائم کریں. آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب محترم کو ہر طریقے سے تندرست اور صحت مند رکھے، تاکہ وہ قیام الدین کی جدوجہد جاری رکھیں اور ہم جیسے ناطبا لوگوں کے لیے روشنی کے مینار بنے رہیں اور تصویر کے پاس. اب سوال جواب کے سلسلے میں ملے وہ میں شروع کر رہا ہوں. پہلا سوال ہے وہ محترمہ طلعت فاروق صاحبہ کی طرف سے ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں لیکن ویسے ان کا سوال بناؤں گا وقت کبھی کے باعث. عورتیں کس طرح دعوت اللہ میں حصہ لے سکتی ہیں؟
دیکھیے، جہاں تک بنیادی طور پر دینی فرائض کا تعلق ہے اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. نماز عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے. البتہ مرد پر نماز جماعت ہے لازم، عورت اپنے گھر میں پڑھے. یہ فرق ہو جائے گا عورت اور مرد ہونے کے ناطے، لیکن نماز کی فرضیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے عورت پر بھی مرد پر بھی. البتہ ہمارے ہاں چونکہ پردے کا نظام ہے، سطر کا نظام ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہونی چاہیے، مکس سوسائٹی نہیں ہے. لہذا عورتوں کے لیے سب سے پہلا دائرہ جو ہے وہ اپنے محرموں کا اور خواتین کا. شوہر ایک انسان کو بدل دینا، یہ بھی جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے، لن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک آدمی کو بدل دینا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. پھر اولاد، اگلی نسل، بھائی، والد، وہ محرم جن کی پوری فہرست سورہ نور کے اندر ہے. مردوں میں بھی یہ دائرہ ان کا ہے دعوت کا، ان سے بات کریں بتائیں. خواتین کا دائرہ ہے، اس میں گفتگو کریں، اپنے قریب کے محلے میں بات شروع کریں، زیادہ باہر نکلنے والی بات جو ہے وہ نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ ہر آبادی کے اندر جو ہے یہ حلقے قائم ہو جائیں. یہ لٹریچر جو ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے کہ یہ دین کی بات صحیح پہ پہنچا رہا ہے، اسے ان تک پہنچائیے. یہ کیسٹس ہیں، لوگوں کو چائے پر بلائیے خواتین کو، یا یہ کہ مرد بھی ساتھ آئیں، وہ مردان خانے میں ہوں، چائے پلائیں اور پھر انہیں کیسٹ سنائیں کہ بھائی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئیے. جیسے کہ جنوں کی بات ہم نے پڑھی، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا به، ہم نے قرآن سنا، ایک قرآن مانتے تو ہم، قرآن ہے ایک شے، اللہ کی کتاب، ہم نے قرآن سنا ہے، ہمارے دل کو لگا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو شے ہمیں حاصل ہوئی ہے آپ کو بھی ہم شریک کریں. وی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو. جیسے حضور نے بنو ہاشم کو دو مرتبہ بلایا، کھانا کھلایا، تب دعوت پیش کی. تو آپ یہ کام اپنے اپنی جگہ پر شروع کر دیجیے. پھر یہ کہ تنظیم سے وابستہ ہو جائیں، اگر تنظیم اسلامی میں آئیں، خواتین کی بیعت علیحدہ ہے، اس کا نظام ہے، تو یہ کہ اپنی ان سرگرمیوں کی ایک رپورٹ دیں گے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہاں کیا کام ہو رہا ہے. اور اس کے حوالے سے پھر جو بات آگے ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی حیثیت سے آگے بڑھے گی. بس صرف یہ کہ دائرہ کار کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. باقی یہ کہ جب جہاد اور قتال کا مرحلہ آیا تھا، خواتین کو روک لیا گیا تھا، کہ جب ستر اور حجاب کے احکام آ گئے، ان سے کہا گیا کہ تم گھروں میں بیٹھو اور تم اپنے شوہروں کی عزت اور ان کی اولاد کی حفاظت کرو گی، ان کے مال کی حفاظت کرو گی، اتنا ہی ثواب ملے گا تمہیں جتنا تمہارے شوہروں اور مردوں کو جہاد میں جا کر ثواب ملے گا. تو اگر تو صرف ثواب لینا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. پھر خامخواہ ہے کہ غزوہ خیبر میں کچھ خواتین نکلی تھیں کہ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، انہوں نے روک دیا، نہیں چاہیے واپس، یہ کام آپ کا نہیں، یہ ہم کریں گے. لیکن یہ کہ آپ گھر بیٹھے اس کا ثواب حاصل کیے.
ان کا سوال ہے انگلش میں، میں پڑھ رہا ہوں. ریگارڈنگ انٹرسٹ، انڈر وچ سرکمسٹانسز اللہ آل مائٹی ہیز پٹ ٹوٹل ریسٹرکشن آن انٹرسٹ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ امپلائز ان ٹوڈیز بزنس اینڈ انڈسٹریل وینچرز ایز دا بینکنگ سسٹم اینڈ انٹرسٹ ریٹ ورسز انآرگنائزڈ لینڈنگ اینڈ high interest rate, also how it could be avoided if there is no funds available, interest-free or investments based on profit and loss.
اس میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ جہاں تک تو ہے اس کی حرمت کا تعلق، وہ تو دین ہمیشہ کے لیے کامل ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی اب ہم نہیں کر سکتے. موسیٰ کی شریعت میں کمی بیشی محمد نے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد کی شریعت میں کون کرے گا؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ نے غلط کیا کہ نبوت ختم کر دی، بارہ یہ تو ایک دوسری بات ہو جائے گی. تو اب جو حرام ہو چکا وہ حرام ہے، جو حلال ہو چکا وہ حلال ہے، سیدھی سیدھی بات. سارا مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن کے ضمن میں سود کی حد تک میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ٹوٹل ریولوشن کے بغیر اس سود کی ایریڈیکیشن ناممکن ہے، اس لیے کہ دو راستے کھلے رکھیں گے آپ، ایک آدمی کو انویسٹمنٹ کا ایک ایسا راستہ بھی مل رہا ہے جس میں گارنٹی ہے کہ اس کا مال کہیں نہیں جائے گا، گورنمنٹ گارنٹی کرتی ہے نا، جتنے بھی شیڈول بینکس ہیں ان کی گارنٹی تو حکومت، اور اسے ایک فکس پروفٹ ہمیشہ ملتا رہے گا. دوسرا وہ ہے جس میں خطرہ ہے، نقصان کا بھی ہے اور یہ بھی ہے اور شراکت بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، کیوں جائے گا؟ کسی کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اس راستے کی طرف انویسٹ کرے گا، پانی تو ہمیشہ سلوپ کی طرف جاتا ہے. ایک راستہ بند کر دیجئے، اب کیا کرے گا آدمی؟ کہاں لے جائے گا؟ گھر میں رکھے گا، گھر میں رکھے گا تو برف کی طرح پگھلے گا، وہ تو انفلیشن سے ڈیویلویشن سے پگھلے گا. تو جب ایک راستہ بند ہو جائے گا لا محالہ، اب پارٹنرشپ ہے، شراکت یا مضاربت، دو شکلیں جو شریعت میں جائز ہیں، لا محالہ آدمی ادھر رخ کرے گا، تھرڈ آلٹرنیٹو اس کے پاس ہوگا ہی نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ انٹرسٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، جو آپ کی جی این پی ہے، جو آپ کے وسائل و ذرائع اللہ نے آپ کو ملک کے اندر دیے ہیں، آپ اس سے اوپر تو نہیں جا سکتے. یو کانٹ آؤٹ گرو یور سکن. ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے. ہم نے خراب کیا ہے باہر سے قرضے لے لے کر اور بیند کر رکھ دیا ایک ایک بچے کو، پیدا ہوتے ہی وہ اتنے روپے کا جو ہے مقروض ہوتا ہے، اور ساری آرٹیفیشل ہم نے خوشحالی پیدا کی ہے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کے اندر ہی ہم رفتہ رفتہ تدریجن اپنے قدموں کو مضبوط کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. اور یہی کام ہو جائے گا. انٹرسٹ بند کیجئے، لا محالہ آپ کو اپنے وسائل کے اوپر اٹھنا پڑے گا. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ذرا کھول دیجئے، آواز کم ہو گئی بہت. جی چلیے. سید
عرفان ہے سوال ہے، آپ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا تنظیم اسلامی پاور پالیٹکس میں ملوث نہیں ہوگی اور صرف کہیں اگر ملکر کا فریضہ ادا کرے گی، اور اگر حکومت کا کوئی اقدام یا قانون خلاف شریعت ہوگا اس کی تصحیح کی کوشش کرے گی بجائے اس کے کہ حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام سے مکمل اتفاق کرتے ہیں اور کیا اس کی تبدیلی نہیں چاہتے؟
اصل میں پاکستان کے صرف سیاسی نظام کا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، سماجی سیاسی معاشی نظام، یہ ایک وحدت ہوتے ہیں، آرگینک ہول، یہ ایک اکائی ہے. ہم تو اس کو ٹوٹل کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے دو راستے ہیں. ایک یہ خیال ہے کہ الیکشن کی طرف جائیے، لوگوں کو قائل کیجئے، لوگ اگر اسلام چاہتے ہیں وہ آپ کو ووٹ دے دیں، پھر آپ حکومت میں جا کر ساری چیز کو تبدیل کر دیجئے. اٹ اپیئر سو سمپل اینڈ سو لاجیکل. بات بڑی وزنی ہے، ٹھیک ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، گو ٹو دی الیکٹوریٹ، اپیل کیجئے، ووٹ مل جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہوگا، جو تبدیلی لانا چاہیں لے آئیں. لیکن جتنا یہ سادہ نظر آتا ہے اتنا فلیشیس ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات اچھی طرح سمجھ لیجیے. نمبر ایک یہ کہ اس ملک میں جو جاگیردارانہ نظام ہے اس کی وجہ سے ووٹوں کی عظیم اکثریت ان کے تابع. ذرا سی چینج جو آتی ہے وہ شہروں میں آتی ہے، دس وے اور دیٹ وے. کبھی جماعت اسلامی کے حق میں، جے یو پی کے حق میں ویو آ گئی کراچی میں، کبھی ایم کیو ایم کے حق میں آ گئی. یہ بھی دس وے اور دیٹ وے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، وہ شہروں میں آتی ہے. دیہات میں وہی زمیندار، وہی جاگیردار، وہی قبائلی سردار، وہی خوانین، وہی وڈیرے، وہی پیر، وہ ادھر ہو گئے تو ادھر کا پڑڑا بھاری، ادھر سے وہ مینڈک پھدک کر ادھر آ گئے تو وہ ادھر کا بھاری. اس کے سوا اور کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس نظام کو نہیں بدلتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کی اجارہ داری بھی کسی ایک جماعت کے پاس نہیں. اگر یہ ہو جاتا تھا مذہب کے نام پر صرف ایک جماعت ووٹ مانگ سکتی ہے، تو چلیے کم سے کم ملک کے اندر جو لوگ مذہبی کو فیصلہ کن سمجھتے ہیں وہ تو ووٹ دیتے. یہاں پر جے یو پی بھی مذہب کے نام پر ہے، جے یو آئی بھی مذہب کے نام پر ہے، منہاج صاحب بھی مذہب کے نام پر تشریف لے آئے الیکشن کے اندر اور ووٹ تقسیم کرانے کے لیے، جماعت اسلامی بھی مذہب کے نام پر ہے، کہیں اہل حدیث اگر ہیں تو وہاں اہل حدیث بھی مذہب کے نام پر ہیں، یہ تو ڈویژن ہوگی. جو تھوڑے بہت کمیٹڈ بھی ہیں لوگ وہ بھی ڈیوائڈڈ. لہذا یہ راستہ جو ہے بہت فیلیشس ہے، سراب ہے، یہ چمکتا تو ہے پانی کی طرح، پانی اس میں ہے نہیں. دوسرا ہے ریزسٹنس موومنٹ، ایک منظم طاقت. یہ منکر ہے، یہ حرام ہے. اس میں ہم شروع کریں گے کن چیزوں سے؟ وہ منکرات کے جن کا منکر ہونا سب لوگوں کو معلوم ہے، متفق علیہ ہے، تاکہ میکسیمم نمبر جو ہے ماسز کے اندر سے وہ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن اس کے بعد ہم یہاں تک بھی آئیں گے کہ معاشی عدل، یہ زمینداریاں، یہ جاگیرداریاں، بٹھائیے کمیشن، یہ جائز ہے بھی کہ نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے اگر کہا ہوا کہ یہ حرام ہے ایبسنٹی لینڈ لارڈزم تو یوں ہی تو نہیں کہہ دیا، حنفی بنے پھرتے ہو. یہ منکر جو ہے، پھر اس نظام کو ہم بدلیں گے جب ہمارے اندر وہ ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ آ گئی. نظام بدل جائے، ریولوشن آ جائے، پھر آپ الیکشن کے ذریعے سے اس کو چلائیں، کیری آن. اس لیے کہ الیکشن جو ہے کسی قائم شدہ نظام کو چلا سکتا ہے، نظام کو بدل نہیں سکتا. اس لیے کہ جو بھی پاور بیسز بنی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، وہ پاور بیسز ریفلیکٹ ہوں گے لا محالہ. میں نے کہا تھا نا جمعے میں کہ کیپٹلسٹ اصل میں امریکہ میں، کوئی عام آدمی تو الیکشن نہیں لڑ سکتا نا، بلین ایئرز ہوتے ہیں، لیکن پرچیز وہ ٹی وی پر جتنا وقت چاہے لے لیں، بڑے سے بڑے جو ان کے ٹی وی اداکار ہیں ان کو ہائر کر لیں، اخبارات میں لے لیں، پبلک کو باہر کر لے لیں. اس اعتبار سے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں انقلابی نہج سے، یا شد و ورقہ یہاں پر تقسیم بھی ہوا تھا، انتخابی راستہ اور انقلابی راستہ، اس کے کیا متقابل ہے ایک دوسرے کے ساتھ. باقی یہ کہ اگر جب وقت آ گیا، اول تو کوئی امید ہے نہیں کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، لیکن اگر آ جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اور پھر ہمیں سنبھالنی پڑی ملک کی حکومت، تو سنبھالیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے نہیں نہیں نہیں، اب یہ کسی اور کے لیے رکھیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سنبھالی، پھر اگرچہ وہ حکومت کے طالب نہیں تھے. جب پہلے حکومت مکے میں پیش کی گئی کہ آپ اپنی دعوت بند کر دیجئے، حکومت دیتے ہیں، ٹھوکر مار دی حکومت کو. لیکن جب اپنی ہی تحریک کے نتیجے میں حکومت آئی تو کس کی حکومت تھی پھر؟ دین یو ہیو یو کانٹ شرک یور ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیوٹی، پھر وہ ایک فرض ہے، ذمہ داری ہے. تو اس کا اصل میں اپروچ کا ڈفرنس ہے. چلیے،
محمد نثار صاحب، ان کے دو سوالات مختصر رکھے ہیں. نمبر ایک، مسلمانوں کی پستی کے اسباب. نمبر دو، عام مسلمان کس طرح کم از کم وقت میں اسلام کا متبادل علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اسلام بنیادی ایمان.
پستی کا سبب اگر ایک لفظ میں مانے تو وہ ہے ایمان کی کمی. قرآن کی ایک آیت سے حل مل جاتا ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے. اب اللہ کا کلام ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ کہ اگر ہم سربلند نہیں ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں. جب مومن نہیں ہیں تبھی ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہے، لما تقولون ما لا تفعلون. جب مومن نہیں ہیں، کنوکشن والا ایمان نہیں ہے، تو ہم دین کے ایک حصے پر عمل کرتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاه الدنیا. دنیا کے اندر رسوائی اس کی سزا ہے. تو یہ میں نے دو اس کے اسی ایک بات کے اور سپلٹ کر کے دو نتیجے سامنے رکھ دیے. اصل سبب ہے ایمان کی کمزوری یا فقدان، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم دین پر ایک قول اور عمل کے تضاد میں مبتلا ہیں. دوسرے یہ کہ عمل کرتے بھی ہیں تو تھوڑے سے حصے پہ کرتے ہیں، پورے دین پہ نہیں کرتے. علم حاصل کرنا، اس کے لیے اصل شرط ہے آپ کے اندر ایک عزم پیدا ہوگا. انسان کو اللہ نے بہت بڑی شے بنایا، اشرف المخلوقات. یہ دھوکہ دیتا رہے جی میرا تو ارادہ ہے بس ہو نہیں رہا. ارادہ نہیں ہوتا، ارادہ ہو اور پھر نہ ہو. ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ارادہ ہو تو لوگ امریکہ دریافت کراتے ہیں، ارادہ ہو تو واسکو ڈی گاما جو ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ وہ ہندوستان پہنچا دیتا ہے ویسٹرن امپیریلزم کو. ارادہ ہو تب تو بڑی بات ہے، ارادہ ہو جائے تو راستے کھلے. اتنے ذرائع ہیں آج دین کے علم کے حصول کے لیے. یوں تو سمجھیے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انفارمیشن ایکسپلوژن ہے، آج ایک دھماکہ ہے معلومات جو ہیں اتنی آج دنیا میں ہے. تو دین کی معلومات بھی کم نہیں، ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں. ابھی ایک انسٹیٹیوشن ہم یہاں شروع کر رہے ہیں، اور بھی موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں چیپسٹ آپ کو ٹیوشن ملے گی اگر آپ عربی پڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے بیچارے علماء دین جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، آپ انگریزی کی ٹیوشن بچے کی لگائیں گے تو 1000-2000 دے دیں گے، اور عربی کی ٹیوشن آپ کو 200 روپے میں مل جائے گی. چلے تو صحیح نا، کرنے کا ارادہ نہیں. تو ارادہ ہو تو راستے تو کھلے پڑے. پھر جیسا کہ عرض کیا، ابھی جن کی ہمت ہو جائے 6 مہینے کے لیے چلیں میرے ساتھ. نقد معاملہ ہے. 27 اپریل سے ہمارے ہاں کورس شروع ہو رہا ہے 6 مہینے کا، 6 سے بھی کم ہوگا، 5.5 مہینے ہوں گے. ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ایک شوال میں شروع ہو جائے، 8-10 شوال سے، اور پھر وہ 5-6 مہینے کا، پھر اس کے بعد تاکہ رمضان اور شوال کے مابین، شابان اور شوال کے مابین ہم 5.5 مہینے کے دو سیشن کر لیں. چلیے وہ وقت لگا دیجیے اللہ کے لیے کہ یہ وقت جو ہے میں نے خالص کر دیا دین کے علم کے لیے.
بشی رحمت صاحب، عقیل بدری مسجد.
اچھا،
ان کا سوال ہے الذی مت موت و حیات میں لفظ موت کو حیات مقدم کیوں کیا جبکہ معاملہ برعکس
ہے؟ معاملہ برعکس کہاں، آپ نے میری بات سمجھی نہیں. میں نے تو کہا موت مقدم ہے. ہم یہاں جو آئے ہیں ایک موت گزار آئے ہیں. یہ ہماری زندگی اس وقت جو ہے دو موتوں کے درمیان ہے. پہلے ہمیں تخلیق کیا عالم ارواح میں، اس کے بعد سلا دیا ہمیں سو جاؤ. یہ پہلی نیند تھی، موت کی نیند جو ہم سو آئے. پھر آنکھ کھلی ہماری اس عالم اسباب میں ایک جسد کے ساتھ. وہاں ہم صرف روح تھی، میری روح، آپ کی روح، مجرد جسد نہیں تھا. اب یہ ہے کہ روح اور جسد کے ساتھ ہم یہاں آ گئے. پھر موت آئے گی، جسد وہیں جائے گا جہاں سے آیا ہے، روح پھر آگے جائے گی. تو دو موتوں کے درمیان ہے. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. یہ تو سورہ بقرہ کے 3rd رکوع کے اندر ہی جو آیت آئی ہے وہ اتنی عظیم ہے. تم موت کی حالت میں تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، اس دنیا میں آ گئے، پھر موت تاری کرے گا، پھر اٹھائے گا، عالم آخرت میں پہنچ جاؤ گے.
دوسرا سوال ہے، مولانا حق نواز رنوی کی شخصیت اور پروگرام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟
اصل میں یہ سوال اچھا نہیں ہے جو آپ نے کیا. شخصیات کو اس طرح زیر بحث لانا اچھا نہیں ہوتا. میں انہیں ایک بہت مخلص اور بہت ہی جذبے والا آدمی سمجھتا ہوں، اور انہوں نے جس راستے کو اختیار کیا اس پر جان دے دی. اب اس سے زیادہ صداقت کی کسی شخص کی کوئی اور مجھے تو دلیل درکار نہیں ہے. البتہ ضروری نہیں کہ جذبہ جہاں ہو وہاں طریقہ کار بھی صحیح ہو اور اس سے بھی آپ کو اتفاق ہو. میرے نزدیک جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اس میں وہ زیادہ انتہا پسندی پر چلے گئے. اہل تشیع کی تکفیر کا مطالبہ کرنا کہ انہیں کافر قرار دیا جائے وہ ایکسٹریم سٹیپ تھا، کہ اس سے پہلے اہل سنت کے تمام جو اکابر ہیں ان کو اس پر جمع کرنا ضروری تھا. قادیانیوں کی تکفیر کا مسئلہ بھی ہوا تو جب تک تمام شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جماعت اسلامی اس کی ٹاپ قیادت جب تک مجتمع نہیں ہوئی تو یوں تو ہر ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے نا. بریلویوں کے نزدیک وہابی کافر, دیوبندی کافر, اور ان کے نزدیک جو ہے وہابیوں کے نزدیک مشرک کافروں سے بھی بدتر. تو یوں تو چلتے رہتے ہیں فتوے. سوال تو یہ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ضروری ہوتا ہے کسی ایسے فیصلے کے لیے. لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ تھا بیچاروں کا کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی تھے. جمعیت علماء اسلام تو شیعوں کے ساتھ متحدہ معاذ میں بھی شریک ہوتی تھی, اس کے سیکرٹری بھی ہوتے تھے شیعہ. اب دوسری طرف وہ ان کو کافر قرار دے رہے ہیں, کافر کافر شیعہ, کافر 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 شیعہ کافر. یہ میرے نزدیک ان کا طریقہ کار درست نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ میں نے ان سے ان کی زندگی میں بھی تعاون نہیں کیا. اور پھر جب ان کا جو شہادت ہو گئی ہے تو ایک جلسہ لاہور میں منعقد ہوا, مجھے میرا نام دے دیا گیا اس میں تقریر کے لیے میری اجازت کے بغیر. یہ میں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں یہ پولیٹیکل کیپیٹل جو ہے ان کی شہادت سے اپنے لیے ہم اپنا سیاسی جو ہے سرمایہ بنائیں, میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے جب ان کی زندگی میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو میں ان کے انتقال کے بعد بھی میں ان چیزوں کے اندر شریک نہیں ہو سکتا.
شیخ محمد
عظیم
صاحب, یہ تین سوال ہیں. قضاء عمری ہے, جو نمازیں زندگی میں قضا ہو گئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں, کیا وہ نمازیں معاف ہو سکتی ہیں؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حج کے بعد انسان کے دماغ اس طرح دھل جاتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا.
یہ معاملہ اختلافی ہے, فقہی معاملہ ہے. میں ان چیزوں سے اپنا دامن بچانا چاہتا ہوں. آپ کسی اور مفتی صاحب سے, عالم دین سے رجوع کریں.
زکات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پچھلے سال کو زکات کسی وجہ سے ادا نہیں کی اور اب چاہیں زکات پوری پوری نکالیں تو کیا کسی زکات کی نکالنا پڑے گی؟
لازمن, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں.
رشوت کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بھی بتایا, کتابوں میں بھی آیا ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے جائز کام کے لیے رشوت دینا پڑے تو لینے والا جہنمی ہوگا, دینے والا نہیں. تو کیا جائز کام کے لیے مجبور رشوت دینے پر کوئی کفارہ ہے یا نہیں؟
وہ لینے والے کو بھی اتنی آسانی سے جہنمی نہ کہہ دیجئے. غریب کو کہہ دیں گناہگار ہوگا. باقی یہ جہنمی, اصل میں اس معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام اتنا غلط ہے کہ آپ کے جو گھٹیا طبقات ہیں مجبوراً بھی لیتے ہیں رشوت. آپ صرف اپنے جبر کو دیکھ رہے ہیں. میں حیران ہوا, میں واپڈا آڈیٹوریم میں ایک تقریر کے لیے گیا تھا, واپڈا ہی کے زیر اہتمام تھی. تو جو ڈرائیور تھا میں نے دیکھا بڑا ذہین ہے. وہ گاڑی مجھے لینے آئی تھی, بہت مجھے وہ محسوس ہوا جیسے کیرو کو کبھی نظر آیا تھا نا ایک پورٹر. اس نے وہ پیسے جب دینے چاہے تو ہتھیلی دیکھی, اس نے کہا یہ تو کسی بڑے لیڈر کی ہتھیلی ہے, جو بھی اس کو اپنی دس شناسی کا تھا. تو یہ کیا, یہ تو پورٹر ہے, کلی ہے, ہاتھ اس کا ہے بڑے قائد کا. تو کچھ دنوں کے بعد ایک بڑی اسٹرائک ہوئی اور دیکھا کہ وہی جو پورٹر تھا وہ لیڈر کھڑا ہوا تقریر کر رہا تھا. تو کیرو نے کہا میرا خیال صحیح نکلا. ظاہر بات ہے کہ ان میں بھی ٹریڈ یونین کے اندر بھی لیڈر تو ہوتے ہیں. تو مجھے وہ شخص بڑا نظر آیا لیڈر قسم کا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ کوئی پیٹرول ویٹرول بھی بیچتے ہو؟ نہیں. بالکل بیچتے اور بتا کے بیچتے. حیران کہنے لگے میں تو یہ کہتا ہوں اپنے آفیسر سے جو تنخواہ آپ مجھے دیتے ہیں اس میں مجھے لاہور میں ایک کمرے کا مکان آپ لے دیجئے کرائے پر, پھر ہم دیانتدار ہو جائیں گے. تو حالات اصل میں دو طرفہ ہیں, لیکن علماء کا فتویٰ جو ہے وہی صحیح ہے. رشوت لینا یقیناً گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. البتہ دینے میں رعایت یہ ہے کہ اگر آپ شرطیں گن دیجئے, اصل میں یہ ہوتا ہے پھر شرطیں آدمی بھول جاتا ہے, دینا جو جائز کر لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی ناجائز کام نہ ہو. حکومت کی کسی ٹیکسز سے بچنے کی آپ کی کوئی نیت نہ ہو. کوئی شے ایسی نہ ہو کہ جس میں سب کا حق برابر ہو اور آپ اپنی رشوت کے ذریعے سے اسے اپنے لیے طے کروا رہے ہوں. کسی دوسرے کا حق ہڑپ نہ کرنا ہو, صرف اپنا 100% صحیح جائز کام ہو. اور کوئی شخص خام خواہ اس کے اوپر جو ہے بیٹھ گیا ہے, کاغذ موو نہیں کر رہا, تو اگر آپ دے دیں گے تو تو اس میں یقیناً ایک رعایت ہے کہ اس میں دینے والا گناہگار نہیں ہے، لینے والا پھر بھی گناہگار ہے. لینے والوں کی جو بات میں نے کہی اسے یہ نہ سمجھ لیجئے میں رشوت کو جواز کا فتویٰ دے کے آج جا رہا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوا، مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کو پھر یہ کرنا چاہیے وہ ملازمت چھوڑے. آخر اللہ نے ہاتھ دیے، توانائی دیے، قوت دیے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ ہمارے سارے سیاسی رہنما کے پولیس مین کو اب تنخواہ جو دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی جان کا رسک لے وہ ڈاکوؤں سے لڑے، اور جو آتے ہیں بینکوں کو لوٹنے کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہو سیدھا تان کر تنخواہ کیا دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارا نظام بڑا جو ہے یہ استحصالی نظام ہے اور اس کے اندر اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے ویلتھ کی. اس اعتبار سے ان کے لیے بھی کوئی اپالوجی یہاں ہے، البتہ یہ ہے کہ صحیح بات یہی ہوگی کہ رشوت لینا بہر صورت آپ نے ایک تنخواہ کیوں آپ نے ایکسپٹ کی، وائی ڈیڈ یو ایکسپٹ دس سروس؟ اگر آپ نے کی ہے اب اسی میں گزارا کیجئے، ورنہ چھوڑ دیجئے، محنت مزدوری کیجئے. ایک عام کارپینٹر زیادہ کما رہا ہے، ایک عام معمار زیادہ کما رہا ہے، وہ باعزت طریقے پر اپنی روزی کما سکتا ہے. آپ کی شرح شامل ہوتی
اسد فاروقی صاحب نمبر دو
نہیں ہے. چلیے
محبوب حسن صاحب
ہے. اچھا،
ان کا سوال ہے موجودہ معاشی نظام میں سود سے کس طرح بچا جائے؟ ان آئی ٹی یونٹس کیا سود کی تعریف کے آتا ہے؟ ملازم پیشہ دار کس طرح اپنی سیونگ کرتے ہیں؟
کچھ تو میں بیان کر چکا ہوں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے سود سے 100% پاک ہونا ممکن نہیں. پوری معیشت، پوری اکانومی سود پر ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہے. گندم کا ہر دانہ جو ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بھی سود شامل ہے. سود ہی کے اوپر وہ کھاد لی گئی ہے، سود ہی کے اوپر وہ ٹریکٹر لیا گیا ہے، سود ہی کے اوپر وہ ڈیزل سے جس سے ٹیوب ویل سے پانی نکالا جائے، سود ہی سود. البتہ یہ ہے کہ اس میں اب دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں جو گاڑھا سود ہے اس سے بچیے، کم تر پر آئیے، شیلو واٹر میں آئیے، ڈیپ میں نہ جائیے جہاں ڈوب جائیں گے آپ. اب ایک ہے آپ نے براہ راست سود پر رقم لیے کاروبار کر رہے ہیں، یہ بہت گاڑھا ہو گیا معاملہ. ایک یہ کہ آپ ایک ایسے کارخانے میں کام کر رہے ہیں جس کارخانے دار نے سود پر رقم لی ہوئی ہے، لیکن آپ تو کھڑے ہو کر وہاں پر کسی مشین پر کام کر رہے ہیں یا کسی آپ دفتر میں بیٹھ کر سٹور میں کام کر رہے ہیں، تو آپ تو دوسرے یا تیسرے نمبر پر آپ انوالوڈ ہیں، ڈائریکٹ انوالومنٹ آپ کی سود سے نہیں. ایک یہ ہے کہ آپ خود بینکر بن گئے ہیں یا بینک چلا رہے ہیں اور بینک کی سروس کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ سرکاری ملازمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی کوئی انٹرسٹ کی انٹریز آپ کو پاس کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ براہ راست اس میں ملوث نہیں ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ گاڑھے سے کمتر کی طرف آدمی چلنا شروع کر دیں، یہ اس کی نیت کا اور اس کی سنسیریٹی آف پرپز اور انٹینشن کا ثبوت ہوگا کہ اگر بینک میں ملازمت میں 10,000 روپیہ مل رہا تھا تو اس نے وہ چھوڑی ہے، اور 4,000 روپے پر کہیں اکاؤنٹنٹ لگ گیا ہے کہ کم سے کم ثانوی درجے میں تو آ جاؤں نا میں، اس بینک جو اصل ہے ہی سود کا ادارہ، سود کی دلالی، اس سے تو بچاؤں اپنے آپ کو. یہ پریکٹیکل شکل ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ہم ملوث ہو رہے ہیں گناہ میں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اس کا کفارہ ادا کریں. کفارہ کیا ہے؟ اپنی توانائیاں لگائیں اس نظام کو بدلنے، انقلاب برپا کرنے، بجائے اس کے کہ ہم یہاں پھلنے پھولنے کی فکر کریں، یہاں جمنے کی، بلکہ یہ ہے کہ ہم تو یہاں پر تو رہیں قوت لا یبوت پر اور اپنی توانائی لگائیں تاکہ ہم اس سسٹم کو اوور ٹرن کریں اور یہاں پر وہ نظام قائم کریں اسلام کا کامل معاشی نظام.
اللہ
نہیں
مرزا ریحان بیگ صاحب، مرزا ریحان بیگ صاحب
آپ کو
دو سوال ہیں. مجھے یہ پوچھا تھا کہ میں یہاں آپ کا درس سنتا رہا ہوں، ایک بات مجھے بہت بری لگی کہ یہاں پر قرآن ہاتھ میں لے کر لوگ خود میں بھی بیٹھتا تھا، لوگ اپنی پیٹ اس پر کٹنے کے درے نہیں کرتے تھے، ایسے مجموعے میں پاس پر پیٹ کر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے.
اصل میں اس میں جائز ہے یا نہیں یہ فتویٰ تو کوئی مفتی صاحب دیں گے، میں نہیں دے سکتا، لیکن اصولی بات عرض کر سکتا ہوں. قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں، تعلیم کے ضمن میں اس میں رعایتیں ہیں. مثلا یہ کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے، لیکن حفاظ کے لیے جو حفظ کر رہے ہوں یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر وضو کے لیے، ان کا تو پورا دن رات اسی میں لگتی ہے. اب اگر ان کے جو وضو کی پابندی لگا دی جائے تو ریٹائرڈ ہو جائے گا ان کا وہ پروسیس. انہیں اجازت ہے، علماء نے اجازت دی کہ وہ بغیر وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکے. تو گویا کہ ایک ضرورت کے تحت، ایک تعلیم کی ضرورت کے تحت ان آداب میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے ان شرائط میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مجمع میں جہاں 300-400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید سامنے اس طور سے ہو کہ دوسرے کے سامنے نہ آئے، وہ اس اعتبار سے اس کو آپ سمجھیے کہ عموم بلوا ہے، ایک مجبوری کی کیفیت ہے. اچھا، اور اگر آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے تو آپ کی توجہ پھر سامنے مقدر کی طرف نہیں رہے گی، آپ اس سے فائدہ اتنا نہیں اٹھا سکیں گے جتنا کہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو تب فائدہ اٹھائیں گے. اس اعتبار سے اس میں طبیعت تو ہماری بھی جو ہے اس میں منقبض ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کے تحت اسے الضرورات و تبلیغ المحظورات، تو یہ کہیں جہاں مجبوریاں ہوں تو اس میں کوئی کمی ہو جائے تو ایسی بڑی بات نہیں. ویسے اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، اصولاً عالم عرب میں اور ہندوستان پاکستان میں ایک معاملہ بڑا متضاد ہے. عربوں میں آپ دیکھیں گے قرآن پڑھنے کا شوق بہت ہے، مسجد میں آئے گا کیا دو منٹ رہتے ہیں فوراً اس نے اپنی دو سنت پڑھ لی ہے، پھر وہ نکالے گا قرآن شریف بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ آداب اتنے نہیں ہیں ان کے ہاں جتنے ہمارے ہاں. اگر اقامت ہو گئی وہیں سامنے رکھے گا تو سجدہ کرے گا. یا میں نے یہاں تک دیکھا مسجد نبی میں کہ جہاں جوتیاں رکھ دی جاتی ہیں وہ ستونوں کے ساتھ وہیں اوپر رکھ دیتے ہیں قرآن. لیکن یہ کہ پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں ادب ہی ادب ہے، پڑھنا وڑھنا سب خلاص. یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان دونوں سے بچنا چاہیے، ادب بھی لیکن پڑھنے کے لیے ادب ہے اصل میں، ورنہ یہ کہ نہ پڑھنا سب سے بڑی بے ادبی ہے.
آپ نے 25 سال میں بتایا تھا کسی سفید کو خالی نہیں جانے دو، آج کل اس چیز کو پیشہ بنا دیا ہے کیا ایسے لوگوں کو بھی کچھ دینا چاہیے یا وہ خاص دھیان بھی دینا چاہیے؟
مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے 30ویں پارے میں یہ کہا کہ خالی نہ جانے دو. قرآن کا ترجمہ میں نے کیا، اس میں صرف یہ ہے کہ جھڑکوں میں آپ کسی سائل کو نہیں دے سکتے، یہ نہیں دینا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پروفیشنل بیگر ہے، نہ دیجیے، جھڑک یہ نہیں، ٹھیک ہے بھائی، نہیں بس. بلکہ میں تو اپنے ہاں وہاں مسجد جو ہماری دارالسلام ہے اس میں کئی مرتبہ لوگوں کو تلقین کرتا ہوں کہ مت دو پیسے یہاں، بلکہ ڈانٹتا ہوں کہ آپ ایک روپیہ دے کے سمجھتے ہیں حاتم تائی کی قبر کو لات مار دی میں نے، بڑا کر دیا، کیا کیا آپ نے؟ آپ سپورٹ کر رہے ہیں بیگری کو، اور وہ در حقیقت مزدوری ہے جو وہ کرتے ہیں وہاں پر، وہ تو لپٹ کر لیتے ہیں. یہ سرور الناسا الحافہ، وہ تو آپ کی جیب میں سے نکالتے ہیں زبردستی. اور جو لوگ اس طریقے سے خیرات دیتے ہیں وہ در حقیقت اس انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ مجرم ہیں معاشرے کے اندر. اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے آپ کے آس پاس میں کون ہے، محتاج کون ہے، غریب کون ہے، کس کی ضرورت ہے، جا کر اس کے گھر میں اس کو پہنچائیے. یہ تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. خاتون
ہے پہلا سوال ہے، خواتین آپ کے یہاں سوال نہیں ہے کیوں؟
ابھی تو ہماری تنظیم بھی فعال نہیں، ایسی کوئی ہماری تنظیم بھی کوئی بہت نمایاں نہیں ہے. بہت سی چیزیں اس میں اسباب ہیں، ایک یہ بیعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ابھی لوگوں کے لیے بڑا نیا سا ہے. پھر یہ کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم چونکہ ستر اور حجاب کی پابندیاں کرنا چاہتے ہیں،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر عورت کی پہلی ذمہ داری اس کا اپنا گھر ہے، تو لازماً ہمارے ہاں جو دوسرے حلقوں میں جتنا تیزی سے کام نظر آتا ہے اتنا کبھی بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاں۔ آپ اپنے گھر کو بھول جائیں اور جا کر تبلیغ کرتی پھریں یا الیکشن کے لیے کنوینسنگ کرتی پھریں، یہ تو ہمیں بالکل پسند ہی نہیں۔ دائرہ کار جو ہے مسلمان عورت کا اس کا گھر ہے، تو ہمارے ہاں یہ کام چلے گا انشاءاللہ، لیکن اس طرح سے بھی اس کی رفتار رہے گی کم، اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کا ایک آپس کا لائزون ہو اس کو تو ہم فراہم کر دیں گے، لیکن ان کا دائرہ کار اصل جو ہے خواتین کا، اور نمبر دو ان کا اپنا جو گھر ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ سب سے زیادہ مقدم۔
سوال سے ہم جو کر دیا ہوں ایک سال دوست کرنا چاہتے ہیں، کیا ہمارے شہر
ابھی یہاں تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کچھ معاونین پیدا ہو گئے اور ہمارے وسائل و ذرائع پول اپ ہو گئے، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اکیڈمی تعمیری اس طرح کرا دی ہے کہ یہاں بالکل دو علیحدہ علیحدہ ادارے جو ہیں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بالکل پیرلل چل سکتے ہیں، اس لیے کہ ادھر کا حصہ جو ہے اس کے اندر پانچ چھ کمرے ایک طرف، پانچ کمرے ایک طرف، اور بالکل ایک دوسرے سے سپریٹ۔ اور ہم نے یہاں پہ خواتین کے لیے جو بھی فیسلٹیز ہیں مختلف یہ بنا دیے ہیں، ان کے ساتھ ملحقہ ان کا ایک انسٹیٹیوشن یہاں پر قائم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ابھی ایک تو یہ کہ ہمیں وسائل کی ضرورت ہے، ان کو فرنش کرنا ہے، ان کو پورے طور سے جو ہے سارا ساز و سامان فراہم کرنا ہے، پھر یہ کہ ابھی چھ مہینے تو ہمیں لگیں گے یہاں پر مردوں کی بھی پوری تدریس کو، ہول ٹائم جو ہوتی ہے باضابطہ اس کو شروع کرنے میں، ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ہم خواتین کے لیے بھی شروع کر دیں، جسٹ پاسبل۔
ایک سال
کورس
کرنا چاہتی ہوں،
ایک سالہ کورس میں یہ ہے کہ اس مرتبہ ارادہ ہے ہمارا کہ ہم لاہور میں شروع کریں اور کوئی اہتمام کر لیں، تو یہ ایڈریس ذرا دے دیجیے گا تاکہ اگر وہ لاہور آ سکتی ہوں تو پھر اس کو ہم سوچتے ہیں، وہ میں تو نہیں کروں گا، آپ کریں یا پھر جی یہ ہے
جو آدمی بیمار ہے، اندھا ہے، معذور ہے اور غریب ہے، پہلے لازم ہے، اس سب کا کیا، اس سب کا اللہ نے کیوں بنایا
جی،
اس سب کو اللہ نے کیوں بنایا؟
اچھا معذور کیوں بنائے؟
جو آدمی بیمار ہے، اندھا ہے، معذور ہے،
دیکھیے کیوں بنائے یہ تو وہی بہتر جانتا ہے، البتہ یہ کہ اس سے جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہینڈی کیپ ہے وہ، تو جو بھی انسان کی جو ترقی کے راستے ہیں وہ اس طرح کھلے ہوئے نہیں ہیں، نیکیوں میں بھی وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، یہ اگر اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کو جج کرے گا اس کی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، جس کی لمیٹیشن ہیں ان لمیٹیشن میں رہتے ہوئے جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، کامیاب ہو جائے گا۔ اگر صرف دنیا ہوتی تو واقعتاً یہ سوال بڑا سخت تھا کہ ایک شخص پیدائشی، دنیا ایک ہی تو زندگی ہے، اسی نے اسے اندھا پیدا کر دیا، بڑا ظلم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ تو عارضی کا وقفہ ہے، اس میں وہ اندھا ہے بھی، اسے ایک ہینڈی کیپ ہے، لیکن یہ کہ وہ اگر دین کے راستے پر، صحیح راستے پر چلتا ہے تو وہ سو آنکھوں والوں سے بہتر ہو جائے گا آخرت کے اندر، اور اصل زندگی وہ ہے اور جو ابدی زندگی ہے، تو دیٹ ول بی کمپنسیٹڈ، فلی کمپنسیٹڈ۔
نبی سے بہتر کوئی شخص اسلام معاشرہ نہیں کر سکتا، نبی پاک نے اپنی خراب کام کو سنبھالا، پھر کیا وجہ ہے کہ نبوت کا فیصلہ روک کیا گیا؟ اگر جاری رہتا تو میں نبی آتے اور بہت زیادہ اصلاح ہوگی، اس میں کیا وجہ ہے؟
سارے نبیوں کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہوئی، زیادہ کے ذریعے سے مرمت ہوئی ہے، حضرت نوح کے ذریعے سے اصلاح ہوئی یا مرمت ہوئی، غرق کر دیے گئے، اصلاح تو تھوڑوں کی ہوئی، ما آمن معہ الا قلیل، ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ مگر چند، حضرت ہود کے ذریعے سے مرمت ہوئی پوری قوم ختم. تو ایک اعتبار سے آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے. سورہ جن میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ حضور کی بعثت پر وہ جنات نے کہا کہ ہم نہیں جانتے, انا لا ندری اشرون اریدا بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. یہ جو نئی نبوت اب ہو گئی ہے اور نئی وحی آئی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے کوئی خیر چاہتا ہے یا شامت چاہتا ہے, شر چاہتا ہے؟ اس لیے کہ نہیں مانیں گے تو حالات کر دیے جائیں گے, تو شر ہو جائے گا. البتہ حضور کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو اصل میں یہ سکھایا ہے, اب تم بالغ ہو گئے ہو, انگلی پکڑ کر چلانے کا دور اب ختم ہوا, اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, اپنے اجتہادی بصیرت کو بروئے کار لاؤ اور آگے چلو. تمہارے ہاتھ میں یہ روشنی ہم نے دے دی ہے قرآن, نصر رسول کی مثال. ناؤ یو فائنڈ یور وے, گو اہیڈ. اب ہمیشہ جو ہے آپ عالم تفولیت میں نہیں رہیں گے کہ کوئی انگلی پکڑ کے چلائے.
تو
آس پاس
میں
پاؤں میں
دوسرا اور بنی اسرائیل کا ذکر اس قدر تفصیل سے اور بار بار کیوں کیا گیا ہے کہ عام خالی سے ہو گیا ہے؟ آپ جب پڑھتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے, تو ہم تین دفعہ ذکر سے زیادہ کر کے آگے پریشان ہو.
بہرحال آپ نے تحسین فرمائی کہ میرے پڑھنے سے بور نہیں ہوئے, میں اس کو غنیمت سمجھتا ہوں. لیکن اصل میں دیکھیے, اس کو نوٹ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, 2000 برس تک انہی میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا ہے. پھر یہ کہ تورات ہی سابقہ جو انبیاء کی تاریخ کا جو ماخذ ہے وہ در حقیقت تورات ہی ہے, اور آج بھی آپ سمجھیے کہ سب سے زیادہ تعداد میں لوگ جو ماننے والے ہیں, کس کے ماننے والے ہیں؟ یہودی, عیسائی اور مسلمان تینوں موسیٰ کو مانتے ہیں. اور ویسے بھی تعداد سب سے بڑی جو ہے وہ تو عیسائی ہوتی ہے, اور وہ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. اس اعتبار سے کیا ان کی اہمیت نہیں ہے؟
کیا
مینی قرآن اگر اس معنی میں ہو کہ جیسے ہم نے ایک منتخب نصاب مرتب کیا ہے, قرآن سے ہم نے سلیکٹ کیے حصے, کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں تو یہ حصے خاص طور پر پڑھ لیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کتاب لکھے بنی اسرائیل فی القرآن, بنو اسرائیل فی القرآن, قرآن میں بنو اسرائیل کا کیا کہاں کہاں تذکرہ آیا, وہ ایک کتاب ہوگی ہے نا, اسے ہم قرآن نہیں کہیں گے, لیکن ایک کتاب ہوگی لکھی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے جیسے احکام القرآن تفاسیر لکھی گئی ہیں جو صرف ان آیات کی تفسیر کرتی ہیں جن میں کوئی شرعی حکم, فقہی حکم ہے, قصص والی باتیں یہ اس میں نہیں آئیں گی, رد و قضا والی بحثیں نہیں آئیں گی, بلکہ جس آیت میں کوئی شرعی اور قانونی حکم ہے, چاہے وہ امر ہے چاہے نہیں ہے, اس کو انہوں نے لیا ہے. اور ایسی تفاسیر کا نام ہے احکام القرآن. یہ ہو سکتا ہے, آئیڈیا آپ کا غلط نہیں ہے, لیکن اسے قرآن نہ کہیے, میں نے قرآن نہ کہیے, بلکہ یہ کہ مختلف موضوعات پر تصانیف ہو سکتی ہے. جی, نام محمد عبد الحق صاحب نہیں ہے. اب تو جب میں دیکھتا ہوں نہیں ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے.
رضوان احمد
ہے.
اس گرام پہ جامع صاحب کی شرکت کے جسٹس سننے کا انتخاب ہوا, اس نے اسکول لینے کے سنگی قرآن میں شامل ہوگا. جب قرآن شریف کو اس حد تک سمجھا تو ایک بات صاف طور پر سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا, اور شرک جیسے کی سماعت کی بات ہو جائے تو کوئی آدمی کی ایسا نظر نہیں آتا تو شرک کی ضرورت نہ آتا ہو, اور شرک کو اللہ تعالیٰ کس صورت میں معاف نہیں کرے گا.
اصل میں شرک کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پورا تجزیہ کریں تو ہر گناہ شرک بن جاتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھیں، نفس کہتا ہے سو جائیں، آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کی بات مان لی، سو گئے، آپ نے نفس کو اللہ پر مقدم کر دیا، یہی شرک ہے. آپ نفس کہتا ہے یہ مال ہے دے رہا ہے لے لو، آپ کو معلوم ہے یہ رشوت میرے لیے جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے جائز و ناجائز کو علیحدہ رکھا، مال قبول کر لیا، آپ نے گویا کہ دولت کو پوجا، دولت کے پجاری اور شرک ہو گئے. لیکن یہ کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تجزیے میں تو شرک ہے، البتہ یہ کیفیت اگر کسی انسان میں راسخ ہو جائے تب شرک کہلائے گی. عارضی وقتی طور پر کوئی کام ہو گیا ہے تو ہم اس کو گناہ کہیں گے. اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ گناہ آدمی سے ہو جائے غلطی میں، کیونکہ وہ اس کا کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا قدم، سوچ سمجھ کر کولڈ انالیسس اور کولڈ کیلکولیشن کے بعد وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو ہم گناہ کہیں گے. لیکن اگر سوچ سمجھ کر یہ نظریے کے طور پر اختیار کر لیا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا. بالکل شرک
رشید
احمد صاحب،
آپ نے یہ سندر جواب کروایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاتے سلام کرتے ہیں تو اس قسم کی کوئی حدیث معتبر سفر کرائے کہ امام بخاری نے روایت کی ہے ازواج کرم تسلی فرما.
جی ہاں، یہ میں حوالہ تو نہیں دے سکتا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل جو ہے یہ ریکارڈڈ ہے کہ جب بھی باہر سے آتے تھے تو آپ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر صدیق، السلام علیکم یا ابی، اپنے والد حضرت عمر کو تو یا ابی کہتے تھے. یہ ثابت ہے وہ صحابی ہیں، تو صحابی کا عمل، صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابی کی تقریر بھی حدیث ہی شمار ہوتی ہے. اور ما انا علیہ اصحابی، جس پر عمل ہے حضور کا اور آپ کے صحابہ کا، ظاہر بات ہے اپنی قبر پر حضور خود کو نہیں آ سکتے تھے، صحابہ ہی آ سکتے تھے نا. اس اعتبار سے حضور کی قبر پر کیا ہمیں اختیار کرنا چاہیے طرز عمل، اس کے لیے رہنمائی ہمیں صحابہ ہی سے دے سکتے.
خواتین کے احتجاب مسجد کی اجازت کے سلسلے میں حضرت صاحب فرمائے تو اس تصدیق خواتین کے قابل امتیاز ہے اسلامیات کو نظر متعلق ہوں.
ویسے تو یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ کچھ چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں اس لیے ہم بہت اپراتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے حنفی علماء تو جمعے میں بھی خواتین کی شرکت کو پسند نہیں کرتے. اور ویسے یہ بات صحیح ہے کہ خواتین کی نماز گھروں کے اندر افضل ہے بنسبت مسجد کے، یہ احادیث صحیح سے ثابت ہے. اس میں اگر ہم فرق کرتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ یہ جمعہ اور عیدین وہ نمازیں ہیں کہ جن میں خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ در حقیقت تلقین، نصیحت، تعلیم کا ذریعہ ہے، تو اس سے خواتین کو محروم نہیں ہونا چاہیے. اس پہلو سے مساجد کے اندر جو ہے وہ جگہ بنا دی جاتی ہے، اور ایسی جگہوں پر جہاں ان کے لیے پردہ ہے، علیحدہ نظام ہے، اگر وہ کوئی اعتکاف کرے تو میرے نزدیک اس میں کوئی ممانعت کا یا کوئی شریف جو ہے حرمت کا پہلو نہیں ہے. واللہ عالم، مزید اس کی تحقیق میں بھی کر لوں گا. یہاں چونکہ خاتون ایسی چاہتی تھیں کہ یہاں اعتکاف کریں، تو جنہوں نے یہ بتایا کہ وہ خود پہلے بھی کئی مسجدوں میں سرڈی ایریا میں وہ کرتی رہی ہیں، تو ہم نے اس کو، اور ویسے ہی ہمیں معلوم ہے کہ بیت اللہ میں، مسجد حرام میں خواتین اعتکاف کرتی ہیں، مسجد نبوی میں ان کا حصہ جو ہے اب تو خاص طور انہوں نے علیحدہ بنا دیا ہے، اور اس کے کافی جنگلے وغیرہ، پہلے تو کافی گڑبڑ ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایک برآمدہ جو ہے جنوب سے لے کے شمال تک مکمل وہ چلا گیا ہے، وہاں خواتین اعتکاف کر سکتے ہیں. اصل میں ہم نے بعض چیزوں کے اندر تو چھوڑ دیا ہے اپنے آپ کو، پردے ہم نے اٹھا دیے، برقع سب نے تن دیا، اور ان چیزوں کے اوپر نصف محفلوں میں چلی جائیں عورتیں تو کوئی فکر نہیں. مسجد میں آ گئی تو قیامت آ گئی. یہ ایک الٹا طرز عمل ہے ہمارا دیش میں چل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ کو بدلیں.
راشد پیروز صاحب
نہیں
سید الاسلام صاحب
نہیں کہہ دوں تک چلا گیا ہے دو بجے تک میکسیمم.
جماعت
چلیے آسان ہو رہا ہے کام کچھ آپ نے نہیں ایسا جرم نہیں ہے. چلیے
بابا سناتا ہے کہ بہت پاکستان کے رسانی کو چاہیے اس مسجد میں مل سکیں ورنہ ہم لوگ بچا بھی سکتے ہیں اور یہاں بھی انتظام ہو سکتا ہے. امین بابا سلمان محمود دلوی صاحب
بہت لمبے سوال ہے
چلیے
پڑھے. اوہ ہو ہے کوشچن صرف یہ ہے وائی از اٹ نیسری ٹو کیپ اے بیئرڈ ٹو بیکم اے ٹرو مسلم. آئی تھنک دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ اینڈ مائنڈ تھرو قرآن. وائی از اٹ نیسری ٹو کیپ اینڈ گرو اے لانگ بیئرڈ. اب بیئرڈ کہہ دیا کافی تھا, اب لانگ کا اضافہ کیا ضرورت ہے؟ ٹو ابزارب دی وزڈم آف قرآن. پلیز ایکسپلین فرام آئی ایم کنفیوز. نہیں ان شاء اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے دو چیزوں کو آپ گٹمنڈ نہ کیجیے. دل کی صفائی مقدم ہے, جسم کی صفائی بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ دل کی صفائی کی دلیل سے آپ جسم کی صفائی کی نفی نہیں کرتے. اسی طرح دین میں جن چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے. داڑھی فرض نہیں ہے, البتہ سنت موقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی, اگر صرف رکھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں محض سنت ہے. آپ نے فرمایا بھی کہ داڑھی رکھو, داڑھی بڑھاؤ, تو ہمارا کیا جاتا ہے اس میں بتائیے؟ کچھ بچتا ہی ہے, کچھ جاتا تو نہیں نا. وقت آپ کا بچے گا, پیسہ آپ کا بچے گا, اضافی طور پر اللہ کے رسول کے حکم پر عمل ہو گیا اور آپ نے دین کا اشار جو ہے اس کو اختیار کر لیا. تو اس میں کیا برائی کیا ہو گئی؟ اچھائی ہو گئی نہیں. باقی یہ ہے کہ واقعتاً ذہن کو دل کو پاک کرنا, صاف کرنا, خیالات صحیح ہوں, انٹینشن صحیح ہوں, نیت صحیح ہو, یہ کہیں مقدم ہے لازماً, اس میں کوئی شک نہیں. چلو
محمد صدار کو
بیٹھے.
بہت سارے نبی جی سے بات بھی ہے کہ یہ مبشر کے پڑا ہے, تو اس سلسلے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ بات کیا اس سے جو ہے رابطہ قائم کر لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے باتیں بتا دیں. کہ اللہ صاحب یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی گزارش ہے کہ یہ رابطہ قائم ہو. سہباز طلب سوال یہ ہے کہ طلب ہے
کیا
طلب
خاتون ہے یا نام بعض ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا. یونیسیکس نیمز بھی ہوتے ہیں, اصل میں یونیسیکس ڈریس ہی نہیں ہوتا. شہباز طلعت چلیے
محمد شریف صاحب
ہیں
سوال ہے کیا ہسپتال جو مفت علاج کے لیے ہو اس کے بنانے میں زکات کی رقم لگتی ہے کہ نہیں
یہ بھی اصل میں فقہی مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں حنفی حضرات جو ہیں وہ سختی کے ساتھ اس کے قائل ہیں کہ زکات یا تو حکومت لے گی ورنہ اگر انڈیویجول دے رہا ہے تو کسی فقیر کو جو کہ مستحق ہے اس کا مالک بنانا ضروری ہے جبکہ انسٹیٹیوشن کے اوپر جو رقم لگتی ہے اس میں کوئی انڈیویجول مالک نہیں بنتا اس کا تو اس کی کچھ قباحت ہے البتہ حکومت اگر لیتی ہے اور لگاتی ہے تو اس میں وہ سمجھتے ہیں جائز ہے حکومت جو ہے وہ تمام ملک کی طرف سے نمائندہ ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ حکومت بھی اگر زکات کی رقم لگائے گی کسی یعنی ہسپتال پر تو وہاں ایک شرط لازم ہوگی کہ لکھ دیا جائے کہ یہاں سے مفت وہی استفادہ کریں کہ جو زکات کے مستحق ہیں اور جن لوگوں کو زکات نہیں لگتی ہے ان کے لیے ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہو وہ اس حساب سے یہاں پر پے کر دیں ورنہ وہ جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ زکات صرف مستحقین زکات کے لیے ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے نہیں مدارس میں بھی اصل میں ایک تو اب ہو رہا ہے نا حکومت کے پاس جاتی ہے حکومت گرانٹ دیتی ہے اور مدارس میں جب دیتے ہیں لوگ وہ اس نئے سے دیتے ہیں کسی طالب علم کو بلا کر کہہ دیا کہ اس کو دے دیں پھر طالب علم دے دیتا ہے مدرسے میں یہ ذرا لمبا ہے وہ خامخواہ کو بہرحال یہ میں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس ایشو پر علماء کرام کے ساتھ خامخواہ کو کنٹروورسی شروع ہو اس لیے آپ ان معاملے میں مجھے معذور سمجھے تو بہتر ہے
اسلام نے بیکاری کا نظام کیا
یہ معاملہ لمبا ہے یہاں پہ اس وقت میں اس کو
شہادت کی روپیے ہوتے ہیں کیسے ذرا سنتے ہیں
کیسے ایک منٹ میں بات کر دوں دیکھیے بینک بھی بیسیکلی ایک لمیٹڈ کمپنی ہوتا ہے لمیٹڈ کمپنی شراکت اس میں شیئرز کی بنیاد کے اوپر ایک شخص شامل ہے بینک اگر آگے مزاربت کی بنیاد پر انویسٹ کرے تو جو کچھ اس کو کمائی ہوئی ہے وہ جائز ہے اور اس کو پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر دے شیئر ہولڈرز کے نسبت سے جائز ہو جائے بشرطے کہ لاس ہو تو وہ شیئر ہولڈر کو لاس کو بھی برداشت کرے تو شراکت اور مزاربت کی بنیاد پر ایک مکمل بینکنگ سسٹم چل سکتا ہے اگر نیت ہو اور ارادہ ہو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ سود کے تو فرق نہیں ہے لیکن سود کن کن چیزوں میں انوالو ہے اس کے اندر یقیناً زیادہ گاڑھا براہ راست سودی کوئی ٹرانزیکشن ہے ایک یہ کہ انڈائریکٹلی سود کا اثر ہارا ہے تو یہ درجے تو میں بیان کر چکا ہوں
محمد خورشید الحق محمد خالد
ریاض کا
دور ترجمان کے دوران آپ نے فرمایا تھا رسول نبی ہے اور رسول اور نبی میں فرق ہے میرا سوال یہی کہ فرق کیا
دیکھیے رسول اور نبی میں ایک فرق تو یہ ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ سب مانتے ہیں نبی عام ہے رسول خاص ہے کیا مطلب ہر رسول تو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں یوں سمجھیں کہ پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی پہلی سیڑھی نبوت ہے دوسری سیڑھی رسالت پہلی سیڑھی پر چڑھے گا تو دوسری پر جائے گا تو ہر رسول تو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں اس سے آگے فرق کیا ہے ان میں اس میں اختلاف ہے میں جو سادہ ترین سمجھا ہوں بات میں وہی اس پر بیان کر سکتا ہوں باقی دوسری رائے تو میں نہیں دے سکتا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک سی ایس پی کادر ہے فلاں شخص سی ایس پی ہے سی ایس پی ہے سی ایس پی ہے اس نے امتحان پاس کیا ہے اس کے بعد اس نے ٹریننگ لی ہے اب وہ سی ایس پی آفیسر جو ہے کبھی وہ ڈی سی لگا دیا جاتا ہے اس لاڑکانہ ڈی سی لاڑکانہ بیسک اس کی کوالیفیکیشن یا کارڈر کیا سی ایس پی آفیسر بائی اپوائنٹمنٹ ہی از ڈی سی لارڈ کامن. کبھی اس کو کہا جائے گا جاؤ اور سیکرٹریٹ کے اندر سیکشن آفیسر یا کوئی بڑا ڈپٹی سیکرٹری جا کے چارج لے لو. وہ اس کا کادر رہے گا کہ ہی از اے سی ایس پی آفیسر تھرو آؤٹ, بٹ دی اپوائنٹمنٹ چینجز. نبی کو جب اپوائنٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ گو دیئر اذهب الى فرعون, اب وہ رسول ہو گیا. جاؤ قوم عاد کو اب خبردار کرو, اب وہ رسول ہو گیا. بیسیکلی ہی از اے نبی.
محمد
جلدہ صاحب
نہیں,
سلطان شاہ
جان ادھر. میرا سوال ہے اس دن اسلامک اکنامک جو بلیز دی ہے, پلیز ڈیلیبریٹ دس سسٹم
لیزنگ آف واٹ جی. دیکھیے اجارہ جو ہے, اجارہ وہ بیسک پروپوزیشن کی حیثیت سے جائز ہے. جب آپ انسان کو ہائر کر سکتے ہیں تو انسان سے بڑی تو شاید کوئی نہیں. آپ نے ایک مزدور کو 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے اس کی توانائی خریدی ہے, 30 روپے 40, 60, 70 روپے آپ اسے دے رہے ہیں. آپ نے کرائے پر اس کی قوت لی ہے اور کرایہ دے رہے ہیں. انسان سے بھی ہو سکتا ہے, آپ مکان, جگہ, مشین کرائے پر دے سکتے ہیں. اس میں بیسک پروپوزیشن جو ہے اس میں کوئی اضافی کوئی شے ہو جائے, کوئی اور خرابی آپ ڈال دیں اس کے اندر, وہ دوسری بات ہے. لیکن ایز بیسک پروپوزیشن لیزنگ از پرمیسیبل ان اسلام.
کیپٹن بشیر احمد ڈاکٹر محمد علی ابراہیم صاحب, ڈاکٹر محمد علی ابراہیم. میجر محمد غیاث خان صاحب, میجر محمد غیاث خان. محمود علی خان صاحب, محمود علی خان صاحب
ہے.
سوال ہے سر, یہ نقصان خود گھر آپ کے جو ریزن ہے
جو اصل میں آج کی تو کتاب جو ہے زیادہ بڑی وہ آڈیو کیسٹ ہے, وہ موجود ہے. اس لیے کتاب پڑھنے کے لیے تو آپ کو بند کر بیٹھنا پڑتا ہے,